السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر خبروں کے گور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 9:30، بھارت میں 10، جبکہ یہاں واشنگٹن میں دوپہر کے 12:30 بجے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں اس بے معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان
لاہور کے علاقے بیدیاں روڈ پر مردم شماری کے لیے جانے والی وین پر خود کش حملہ، 4 فوجیوں سمیت 6 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ لاہور سے میں ہوں عبدالرحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
دہشت گردی کے خاتمے سمیت خطے میں مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے پاک امریکہ تعلقات میں فروغ کی ضرورت پر زور۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
چین نے دلائی لاما کے اروناچل پردیش کے دورے پر پھر احتجاج کیا اور اعلان کیا کہ وہ اپنی علاقائی خود مختاری کے دفاع کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بدھ کے روز ہنگامی اجلاس، شام کے اندر ہونے والے کیمیائی حملے پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ لاہور کے علاقے بیدیاں روڈ پر مردم شماری کے لیے عملے کو لے جانے والی وین پر بم کا خودکش حملہ کیا گیا۔ حملے میں 4 فوجیوں سمیت 6 افراد موت کا شکار ہو گئے، متعدد افراد زخمی ہیں، اور لاہور سے افضل رحمان اس کی تفصیلات بتا رہی ہیں۔
پنجاب میں حکام نے بتایا ہے کہ لاہور میں بدھ کی صبح 8 بجے کے قریب پاک بھارت سرحد کے نزدیک واقع علاقے بیدیاں روڈ پر مردم شماری کے لیے جانے والے فوجی اور سیولین سٹاف سے بھری وین کو ایک خودکش بمبار نے اس وقت نشانہ بنایا جب وین وہاں کھڑی تھی اور سٹاف کو قریب میں واقع دیہات میں مردم شماری کے لیے ٹیموں کی شکل میں روانہ کرنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ حکام کے مطابق امکان غالب ہے کہ حملہ آور کا کوئی سہولت کار حملہ آور کو ساتھ لے کر نشانہ بننے والی وین کا پیچھا کر رہا تھا اور جب وین رکی تو حملہ آور کو چھوڑ کر خود غائب ہو گیا۔ پنجاب حکومت کے ترجمان ملک احمد خان نے اس امر کی تصدیق کی کہ یہ خودکش حملہ تھا۔
کتنا ایکسپلوسیو یوز ہوا تھا یہ تو بھی ڈیٹرمن ہوگا، جو ایکسپرٹس ہیں وہ دیکھیں گے جا کے، بٹ دس فار اٹ از کنفرمڈ کہ یہ سیوسائیڈ بلاسٹ تھا۔
اس حملے میں متعدد افراد زخمی ہوئے جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ خودکش حملہ آور نے فوج کی گاڑی کو نشانہ بنایا ہے۔ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا نجی ٹی وی چینل جیو کے ساتھ انٹرویو میں اس حملے کے حوالے سے کہنا تھا،
جب تک ہماری سرحد جو افغانستان سے لگتی ہے، جب تک ننگرہار اور کنڑ میں بیس کیمپ رہیں گے دہشت گردوں کے، جب تک وہ نیوٹرل نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی اکا دکا واقعات کے ہونے کے امکانات جو ہیں وہ موجود رہیں گے۔
حکام نے بتایا ہے کہ چند روز پہلے ایجنسیوں کی طرف سے ایسی اطلاعات مل چکی تھی کہ لاہور کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، مگر ان اطلاعات میں مردم شماری کی ٹیموں کو ہدف بنانے کا حوالہ نہیں تھا۔ سیکیورٹی امور کے ماہر ریٹائرڈ بریگیڈیئر حامد سعید نے وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ جس مقام پر حملہ ہوا ہے اس سے کئی سوال پیدا ہوتے ہیں۔
ایک تو یہ جو وقوع ہے، خاص طور پہ یہ ہمارا انڈیا کے ساتھ جو بارڈر لائن باؤنڈری ہے اس کے اوپر یہ ہوا، انٹرنیشنل باؤنڈری کے قریب ہے نسبتاً۔ دو تین پہلو غور کرنے والے ہیں۔ پہلا کہ اگر وہ افغانستان کی سرحد سے آیا ہے تو اتنے چیک پوسٹوں سے گزرتا کن کن رستوں سے یہاں تک کیسے پہنچا، اور اگر وہ بھارت کی جانب سے آیا ہے۔ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ماضی کے برعکس ابھی انہوں نے ادھر سے بھی دار اندازی شروع کر دی ہے دہشت گردوں کے ساتھ۔ آخری پہلو اس کا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جہاں پہ بھی بندہ آیا، چاہے ایسٹرن بارڈر سے یا ویسٹرن بارڈر سے، گاڑی کے پیچھے لگا رہا اور وہاں آ کے اس کے سہولت کار نے اس کو اتارا، تو وہ سہولت کار کون تھا اور ابھی تک کیسے ان سہولت کاروں تک ہم نہیں پہنچ پائے۔
بدھ کو ہونے والا حملہ مردم شماری سے وابستہ افراد پر ہونے والا پہلا حملہ ہے۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
لاہور دہشت گرد واقعے پر نفی سعود بھائی نے آئی ایس پی آر کے سابق ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد سے بات کی، انہوں نے اس بارے میں کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔
کرنل فاروق، یہ بتائیے کہ یہ جو لاہور کا واقعہ ہوا ہے، اس پر تحریک طالبان پاکستان نے ذمہ داری قبول کی ہے؟ ہم بھی جانتے ہیں کہ واقعہ پاکستان بھارت بارڈر کے قریب ہوا ہے، اس سے کچھ شہادتیں ملی ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟
یہ ہمارے ایک جو کافی عرصے سے جو ہماری لڑائی چل رہی ہے، ہمارا نیشنل ریزولو ہے और ये जो हमारे कॉम्बिंग ऑपरेशन है, नेशनल एक्शन प्लान है, फिर ये एक नेशनल लेवल की ड्यूटी है पॉपुलेशन सेंसस, तो उसको कारी जरब पहुंचाने की कोशिश की गई है। ऑल दो ये बॉर्डर के करीब है, लेकिन मेरे ख्याल में इट वुड बी टू अर्ली टू डिटरमाइन, चूंकि इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही पता चल सकेगा। और जैसे कि आपने कहा कि तहरीके तालिबान ने कोशिश की है इसका क्रेडिट लेने की, यकीनन उनको जब पूरे मुल्क में कॉर्नर किया जा रहा है, उनके ऊपर स्पेस कम हो रहा है, और वो इस तरह के सॉफ्ट टारगेट में, जाहिर है इसमें एक पूरी वैन में बहुत ज्यादा लोग जो तमाम इस मर्दमशुमारी के लिए डिप्यूट थे वो जा रहे थे, तो ये एक सॉफ्ट टारगेट था, लेकिन जाहिर है कि ये किसी फैसिलिटेटर के जरिए हुआ है, और ये हमारे हसास इलाकों के बहुत करीब भी है। बेदिया रोड जो है वो बिल्कुल हमारे कैंटोनमेंट के बाहर से गुजरती है, लेकिन इस वक्त ये है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी जारी हैं। और जैसे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि आजकल यूके में अपने ऑफिशियल सरकारी दौरे पे हैं, उन्होंने भी कहा कि ये चीज किसी तरह से भी हमारे इस नेशनल रिजॉल्व को कम नहीं कर सकती।
पाकिस्तान में खारजा अमूर के लिए वजीर आजम के मुशीर सरताज अजीज ने बुध के रोज इस्लामाबाद में कहा है कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान हर सतह पर रबते और मुजाकरात में इजाफे की जरूरत है। उन्होंने ये बात ऐसे वक्त में कही जब अमरीका की साबिक नुमाइंदा رابن رافیل ایک وفد کے ہمراہ پاکستان کے دورے پہ ہیں۔ تفصیلات ناصر محمود سے۔
پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے، افغانستان اور خطے میں امن کے لیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ناگزیر ہیں، جن میں فروغ کے لیے مزید مذاکرات اور رابطوں کی ضرورت ہے۔ یہ بات انہوں نے بدھ کو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے تعاون سے غیر رسمی سفارتکاری سے متعلق منعقدہ ایک تقریب سے خطاب میں کہی۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مد و جزر کا شکار تو رہے ہیں، لیکن گزشتہ برس F-16 لڑاکا طیاروں کی خریداری کے لیے زر اعانت روکے جانے اور پاکستان کے لیے امداد کو مشروط کرنے جیسے معاملات پر دو طرفہ تعلقات میں سرد مہری دیکھی جا رہی ہے۔ واشنگٹن یہ بھی زور دیتا آ رہا ہے کہ اسلام آباد پاکستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے خاص طور پر افغانستان میں تخریبی کارروائیاں کرنے والے عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کرے، جبکہ پاکستان کا استدلال ہے کہ وہ پہلے سے ہی تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کر رہا ہے۔ تقریب سے خطاب میں سرتاج عزیز نے ایک بار پھر دہشت گردی کے خلاف جاری پاکستانی کوششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کارروائیوں کی بدولت نہ صرف دہشت گردی میں 70% کمی آئی، بلکہ ان کے بقول داعش جیسے دہشت گرد گروپ یہاں قدم جمانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔
We had not done operations at Bayaz in 2014 and onwards, Daesh would have found a very good fertile ground to set up بیس۔
مشیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اگر 2014 اور اس کے بعد تک ہم آپریشن ضرب عزم نہ کرتے تو داعش کو شمالی وزیرستان میں اڈا بنانے کے لیے ایک زرخیز خطہ مل جاتا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے لیے امریکہ کے سفیر ڈیوڈ ہیل کا کہنا تھا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ، اقتصادی صورتحال میں بہتری اور افغانستان سمیت خطے کو مزید مستحکم و خوشحال بنانے جیسے مشترکہ اہداف کے لیے دو طرفہ تعاون میں اضافہ ضروری ہے۔ پاکستان کے امور کی ماہر اور سابق امریکی سفارتکار رابن رافیل بھی اس تقریب میں شریک تھیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ سرکاری سطح کے علاوہ غیر رسمی رابطوں سے بھی دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے۔
This is an unofficial dialogue, but we're confident that we will be able to share our conclusions with both۔
انہوں نے کہا کہ یہ غیر سرکاری مذاکرات ہیں، ہم اپنی بات چیت کے نتائج سے پاکستان اور امریکہ کی حکومتوں کو آگاہ کریں گے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ انہیں سنجیدگی سے لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پرامن افغانستان پاکستان اور امریکہ دونوں کے ہی مفاد میں ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے دونوں کی سوچ میں ماضی میں بعض اوقات اختلافات دیکھنے میں آتے رہے، لیکن اب واشنگٹن اور اسلام آباد دونوں ہی اس مشترکہ مقصد کے لیے اپنی کوششوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی جانب سے تبت کے روحانی پیشوا دالائی لاما کو اروناچل پردیش کے متنازع علاقوں کے دورے کی اجازت دیے جانے کے بعد چین نے بدھ کے روز خبردار کیا کہ وہ اپنی علاقائی خود مختاری کی حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت کے ذریعے تبتی روحانی رہنما دلائی لاما کو اروناچل پردیش کے دورے کی اجازت دینے پر چین نے ایک بار پھر سخت احتجاج کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو سنگین نقصان پہنچا ہے۔ وہ اروناچل پردیش کو ایک متنازعہ علاقہ قرار دیتا ہے. اس نے بدھ کے روز کہا کہ وہ اپنی علاقائی خود مختاری کے دفاع کے لیے ضروری اقدامات کرے گا. اس نے بیجنگ میں بھارت کے سفیر وجے گوکھلے سے اس دورے پر احتجاج بھی کیا. چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چوننگ نے بیجنگ میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے جس طرح چین بھارت سرحد کے مشرقی حصے کے متنازعہ علاقے کا دورہ کرنے کی دلائی لاما کو اجازت دی اس سے چین کے مفادات اور باہمی تعلقات کو نقصان پہنچا ہے. اس نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس دورے کو روکے اور دونوں ملکوں کے مابین مذاکرات کے عمل کو نقصان نہ پہنچائے. ادھر چین کے احتجاج کے دوران دلائی لاما نے کہا کہ بھارت نے کبھی بھی چین کے خلاف ان کا استعمال نہیں کیا. انہوں نے چین سے اپیل کی کہ وہ تبت کو بامانی خود مختاری فراہم کرے. ایک سیاسی تجزیہ کار رئیس احمد لالی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دلائی لاما کے دورے کی اجازت دینے اور چین کے ذریعے مخالفت کرنے میں دونوں ملکوں کی اندرونی سیاست کا دخل ہے.
دیکھیے, دلائی لاما کے اروناچل یاترا کو لے کر جو وواد پیدا ہو رہے ہیں, اس وواد کے پیچھے دراصل چائنا کی اپنی انٹرنل جو ریسٹرکشنز ہے, جو ان کی انٹرنل پولیٹکس ہے, وہ بہت زیادہ کچھ پورٹری ہوتا ہے. اور انڈیا کی بھی اپنی ڈپلومیٹک مجبوریاں ہیں کہ اگر وہ اروناچل مصر نہیں کرتا تو اتنے بڑے مطلب کیلیبر کے نیتا کو آگے کر کے وہ اروناچل پردیش کے اپنے اسٹینڈ کو, جو جس اسٹینڈ میں یہ ہے کہ اروناچل پردیش ہمارا ابھی نہیں, تو انڈیا یہ کہتا ہے کہ بھائی ون چائنا پالیسی کو بھی ہم مان رہے ہیں اور ساتھ میں دلائی لاما کے اروناچل وزٹ کو بھی وہ دھارمک رنگنت دے کے کہتا ہے کہ وہ دھارمک ہے, اس کو راجنیتک رنگنت دیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈپلومیٹک لڑائی ہے بھارت اور چائنا کے بیچ میں.
ادھر بھارت کا کہنا ہے کہ چین دلائی لاما کے دورے کے سلسلے میں مصنوعی تنازعہ کھڑا کر رہا ہے. اس نے کہا کہ دلائی لاما خالص مذہبی رہنما ہیں, ان کے دورے کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے. وزیر مملکت برائے داخلہ کرن ریجوجی نے چین سے کہا کہ وہ بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے. چین اروناچل پردیش کے معاملے کو بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں مانتا. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
بھارت نے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں امریکہ کے کسی متحرک کردار کو مسترد کر دیا ہے. نئی دلی کی جانب سے فوری رد عمل اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی کی جانب سے گزشتہ روز کے اس بیان کے بعد آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ جنوبی ایشیا کے دو حریف ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے لیے اپنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہا ہے. پاکستان اکثر اوقات کشمیر کے تنازع پر امریکہ اور اقوام متحدہ سے مدد کا خیر مقدم کرتا ہے. افغانستان پاکستان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان سرحد پر باڑ لگانے کے عمل کو روک دے. بیان میں کہا گیا کہ اگر یہ مسئلہ سفارتی کوششوں سے حل نہیں ہوتا تو کابل فوجی اقدامات کر سکتا ہے. پاکستان کی فوج نے گزشتہ ماہ سرحد پر باڑ لگانے کا کام شروع کر دیا تھا. ڈیورنڈ لائن سے موسوم یہ سرحد دونوں ملکوں کے شہریوں کے لیے آزادانہ گزرگاہ کے طور پر دیکھی جاتی ہے. افغانستان کی دارالحکومت کابل کے مضافات میں پلچرخی جیل میں 20 قیدیوں نے حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کے طور پر اپنے ہونٹ سی لیے ہیں. وہ ان 300 قیدیوں کے گروپ کا حصہ ہیں جنہوں نے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے. قیدی اس صدارتی حکم نامے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جو انہیں ان کے آبائی صوبے میں قید رکھنے کے مطالبے کو مسترد کرتا ہے. محمد شام الگزئی نے, جو افغانستان کی سینٹ کے رکن ہیں, کہا ہے کہ قیدیوں کو منشیات کی اسمگلنگ پر گرفتار کیا گیا تھا یا پھر طالبان کے ساتھ رابطوں پر گرفتار ہونے والے قیدی احتجاج میں شامل ہیں. مغربی امدادی گروپس پر مشتمل ایک تنظیم کا کہنا ہے کہ شام کے ادلب صوبے کے قصبے خان شخون میں کیمیاوی حملے سے کم از کم 100 افراد ہلاک اور 350 سے زیادہ زخمی ہوئے. امریکہ سمیت دنیا بھر میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے. اس حملے کا الزام شام کی حکومت پر عائد کیا جا رہا ہے, جبکہ شام اور روس کا کہنا ہے کہ شام کی حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے. وائس آف امریکہ کی رپورٹوں کے ساتھ اسد نذیر.
متعدد مبصرین, تجزیہ کار اور سفارتکاروں نے اس کیمیاوی حملے کا الزام شام کے صدر کی حامی فورسز پہ لگایا ہے, جنہیں روس کی بھی حمایت حاصل ہے. جبکہ شام کی حکومت نے بار بار اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ اس نے شہریوں کے خلاف کیمیاوی ہتھیار استعمال نہیں کیے. روس نے بھی واضح طور پر تردید کی ہے کہ اس حملے میں اس کا کوئی ہاتھ ہے. روسی وزارت دفاع کے ترجمان میجر جنرل ایگور کوناشینکوف کا کہنا ہے, روسی وزارت دفاع کے ترجمان میجر جنرل شینکوف کہہ رہے ہیں کہ شامی فضائیہ نے دہشت گردوں کے ہتھیاروں کے ایک ڈپو پر بمباری کی ہے. اس ڈپو میں ایک ورکشاپ بھی تھی جہاں کیمیاوی ہتھیار تیار کیے جا رہے تھے جنہیں دہشت گرد عراق بھیج رہے تھے. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کی درخواست کی ہے. ان کا کہنا ہے
We have all seen the reports of the terrible chemical weapons attack in Syria. I'd like to inform the council that the presidency intends to convene a meeting.
سفیر نکی ہیلی کہہ رہی ہیں کہ اطلاعات کے مطابق شام میں کیمیاوی ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سلامتی کونسل میں فوری طور پر اس پر غور کیا جائے. ہم شام میں ہونے والے اس حملے کی مزید تفصیلات حاصل کر رہے ہیں. وائٹ ہاؤس نے بھی شام میں ہونے والے اس کیمیاوی حملے کی مذمت کی ہے. اسے شام کی حکومت کی جانب سے ایک گھناؤنا اقدام قرار دیا گیا ہے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان اسپائسر نے صدر ٹرمپ کا بیان اپنی نیوز بریفنگ میں پڑھ کر سنایا. اس میں امریکہ کی سابق انتظامیہ کی کمزور پالیسیوں کو بھی حتف تنقید بنایا گیا ہے.
President Obama said in 2012 that he would establish a quote unquote red line against the use of chemical weapons and then did nothing.
صدر اوباما نے سن 2012 میں کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کے سلسلے میں کہا تھا کہ اس کا کسی حال میں استعمال نہیں ہوگا اور انہوں نے ایک سرخ لکیر کھینچی تھی، مگر اس سلسلے میں عملی طور پر کچھ بھی نہیں کیا گیا. مشرق وسطی کے ماہر اسٹیون ہیریمین کا کہنا ہے کہ واضح طور پر اس حملے میں شام کی حکومت کا ہاتھ ہے. ان کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کو چاہیے کہ وہ شام کو اس کی سزا دے. اگر روس یا کوئی اور ملک ایسی قرارداد کو ویٹو کرتا ہے تو اس سے یہ بات اور بھی پائے ثبوت تک پہنچ جائے گی. مشرق وسطی کے لیے منسٹری انٹرنیشنل کی نمائندہ سما حدید کا کہنا ہے
It's important to note as well that there have been other chemical attacks over the years.
اہم بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ گزشتہ برسوں میں حکومتوں اور غیر سرکاری جنگجو گروپس نے کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے ہیں اور ان حملوں کی تصدیق اقوام متحدہ نے بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود کسی کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا نہیں گیا. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ سن 2013 کے بعد یہ ایٹمی ہتھیاروں کا سب سے بڑا مہلک حملہ تھا. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
شام کے صدر بشار الاسد کے مستقبل اور ملک میں 6 سال سے جاری خانہ جنگی کو کس طرح ختم کیا جائے، ان مسائل پر امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں میں خلیج بڑھ رہا ہے. ایسے میں جب امریکہ صدر اسد کے حکومت تر کرنے کے مطالبے سے توجہ ہٹا رہا ہے، یورپی رہنما اب بھی اس بات پر مصر ہیں کہ شام کے مستقبل میں صدر اسد کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. ان کے نزدیک صدر اسد کی بے دخلی ایسے میں بہت ضروری ہے جب ملک میں تنازع کا حل مقصود ہو، اور شام کی اس خانہ جنگی میں اب تک 470,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اور امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن آئندہ ہفتے G7 کے اجلاس میں شرکت کے بعد روس جائیں گے، اور اس کے بعد کا اعلان بدھ کے روز محکمہ خارجہ نے کیا ہے. برطانوی یورپی یونین سے علیحدگی کا عمل شروع کرتے ہوئے دولت مشترکہ کے ممالک کے ساتھ اپنی تجارتی روابط دوبارہ بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ساتھ ہی برطانوی سلطنت کے تحت تاریخی نوآبادیتی دور میں جبر و ستم کے بارے میں بحث بھی چھڑ گئی ہے. لندن سے ہینری ریجویل کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
برطانوی چانسلر فلپ ہیمنڈ منگل کے روز 3 روزہ دورے پر بھارت پہنچے. ان کی حکومت کے الفاظ میں وہ برطانوی کاروبار کے لیے آواز اٹھائیں گے. برطانوی ذرائع ابلاغ میں دولت مشترکہ کے ساتھ تجارت کی نئی کوشش کو سلطنت دوم کہا جا رہا ہے. بین الاقوامی تجارت کے وزیر لائم فاکس بھی تجارتی مشن پر فلپینز میں ہیں. انہوں نے حال ہی میں ٹویٹر پر کہا کہ برطانیہ ان چند یورپی ممالک میں سے ایک ہے جو 20ویں صدی کا اپنا ماضی دفن نہیں کرنا چاہتے. بھارتی قانون ساز اور اقوام متحدہ کے سابق معاون سیکرٹری جنرل ششی تہور نے حال ہی میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے انگلوریس امپائر. وہ برطانیہ کے نو آبادیاتی رویے کے بارے میں کہتے ہیں
Of which the highlights, but only the highlights, include the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar in India, which killed defenseless unarmed women, children and men.
اس میں جو بات نمایاں ہے، واحد نمایاں بات امرتسر بھارت میں جلیاں والا باغ کا قتل عام ہے جس میں نہتی عورتوں، بچوں اور مردوں کو قتل کیا گیا. میسوپوٹیمیا میں کیمیائی ہتھیار استعمال کیے گئے. بصرہ میں نہتے شہریوں پر بم برسائے گئے. پھر ہندوستان کی خوفناک تقسیم. پھر جس ظالمانہ طریقے سے کینیا میں ماؤ ماؤ کی بغاوت کو کچلا گیا. تاریخ کے باوجود تحرور کہتے ہیں کہ بھارت برطانیہ کی پیشکش پر محتاط انداز سے غور کر رہا ہے، تاہم بھارت اپنے شہریوں پر برطانیہ میں ویزے کی سخت پابندیوں پر تنقید کرتا ہے. ان اقدامات سے بعض بڑی معاشرتی برآمدات پر بھی اثر پڑا ہے، جیسا کہ نو آبادیاتی دور کا ایک سالن جسے برطانیہ کی قومی ڈش بھی کہا گیا۔ بریگزٹ سے پہلے یہ 5.6 ارب ڈالر کی صنعت تھی اور امید تھی کہ اس سے دولت مشترکہ کے ممالک سے لوگوں کے ترک وطن میں مدد ملے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کری ریسٹورنٹ کے مالک انعام علی کہتے ہیں،
Because we feel it would be fair policy, we can able to bring people from outside the EU, from India, Bangladesh, Pakistan, where people can come and look after our business because industry needs chef desperately.
So this is something now. کرتے ہیں کہ یہ ایک منصفانہ پالیسی ہوگی اور ہم یورپی یونین سے باہر بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان سے لوگوں کو لا سکیں گے جو اس کاروبار کو سنبھال سکتے ہیں، کیونکہ اس صنعت میں شیفس کی بہت ضرورت ہے۔ چنانچہ حالات اس کے برعکس ہیں، کیونکہ جو لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں وہ یورپی یونین کے کارکن ہیں، رومانیا اور پولینڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ اب ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ہمارے لیے کام کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ترک وطن میں کمی یورپی یونین سے الگ ہونے کی مہم میں برطانیہ کا مرکزی وعدہ تھا، مگر بھارت جیسے ممالک کسی بھی تجارتی معاہدے کے لیے ویزے کی پابندیوں میں نرمی کی شرط عائد کر رہے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی۔ آج ہم کچھ جائزہ لیں گے افغانستان میں ملکی افواج اور ایئر فورس کو وسعت دینے کے منصوبے کا۔ افغانستان میں جنگ کو اب 15 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور افغانستان کی فوج نے طالبان اور اسلامک اسٹیٹ کی پشت پناہی میں متحرک عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن جاری رکھا ہوا ہے۔ اس آپریشن میں اسے امریکہ اور اتحادی فوجوں کی مدد بھی حاصل ہے۔ افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اب اس بارے میں منصوبہ بنایا گیا ہے کہ آئندہ چند برسوں میں سیکورٹی فورسز کو اور مضبوط بنایا جائے۔ 4 برسوں پر مشتمل سیکورٹی پلان کے تحت کابل کی اسپیشل فورسز کو مستحکم کرنے کے علاوہ ایئر فورس کو بھی بہتر بنایا جائے گا۔ اس منصوبے میں کمانڈو فورسز کو مزید مضبوط بنانے کے علاوہ انہیں نئے اور جدید اسلحے سے بھی لیس کیا جائے گا۔ افغانستان کی وزارت دفاع کے ترجمان جنرل دولت وزیری کے مطابق منصوبے کے تحت اسپیشل آپریشن فورسز کی تعداد میں 2 گنا اضافہ کیا جائے گا۔ جنگ کی نوعیت کے پیش نظر افغانستان نے اپنی توجہ روایتی جنگ سے ہٹ کر خصوصی آپریشن پر کر دی ہے تاکہ بڑھتی ہوئی بغاوت کو کچلا جا سکے، جس نے حالیہ برسوں میں شدت اختیار کر لی ہے اور اسلامک اسٹیٹ کا ابھرتا ہوا خطرہ ملک کے مختلف حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ نیٹو نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کمانڈوز جلد ہی افغان نیشنل سیکورٹی اور دفاعی فوج میں شمولیت اختیار کر لیں گے۔ اس سلسلے میں بھرتی اور تربیت کا کام جاری ہے۔ ترجمان وزیری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغانستان اپنی ایئر فورس کی صلاحیت کو بھی بڑھانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ ایئر فورس کو جلد ہی 200 تک ہیلی کاپٹر اور دوسرے طیاروں سے لیس کیا جائے گا۔ اسی دوران افغان سیکورٹی فورسز کو شورش زدہ علاقوں میں استعمال کے لیے دیکھ بھال کرنے والے ڈرونز بھی مہیا کیے گئے ہیں۔ افغان وزارت دفاع کے نائب ترجمان جنرل محمد راد مانیشا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان فوج کو امریکہ سے 10 ڈرون طیارے موصول ہوئے ہیں جو ہلمند، ننگرہار اور قندوز سمیت کئی صوبوں میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ایک اعلی افغان فوجی عہدیدار کے مطابق ان ڈرونز کو افغان فوجی خود استعمال کرتے ہیں جنہیں نیٹو فورسز نے تربیت دی ہے۔ ہمارے نامہ نگار نور زاہد نے واشنگٹن سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جاری تربیت، اعانت اور ہتھیاروں کی مدد سے جنگ کا پانسا پلٹ جائے گا۔ اس وقت تقریباً 13,000 نیٹو فوجی، جن میں 8,400 امریکی شامل ہیں، ریزولوٹ سپورٹ مشن کا حصہ ہیں، جسے افغانستان کے 300,000 فوج کو تربیت کا کام سونپا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے برسلز میں نیٹو کے وزراء خارجہ کے ایک اجلاس میں بتایا کہ نیٹو کا مشاورتی مشن اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان القاعدہ اور ISIS سمیت دہشت گردی کے خطرات پر قابو پانے اور علاقائی استحکام میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ رضی احمد رضوی، اردو، VOA، واشنگٹن۔
آج کے گفتگو میں آپ بات چیت سنیں گے سمیر عباس شاہ کی۔ میوزک کے علاوہ ایجوکیشن کا بتاؤ کہ کیا 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 کر رہے ہو؟
ایجوکیشن بس میرا ماسٹرز کمپلیٹ ہونے والا ہے اکنامکس میں۔
کہاں سے؟
گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے۔
اچھا، تو میوزک کب شروع کیا؟
میوزک تو میں بچپن سے ہی کر رہا ہوں، اور باقاعدہ جو میں نے شروع کیا ایز اے پروفیشنل وہ 2-3 سال ہو گئے مجھے۔
یہ بتاؤ کہ سب سے پہلا جو گیت آپ نے گنگنایا گایا وہ کیا آپ نے ابو کا تھا یا پھر کوئی اور تھا؟
سب سے پہلے جو میں نے گیت گایا تھا وہ بیسیکلی جسٹن بیبر کا گانا تھا۔
ریئلی؟ اچھا، ہمیں بھی پھر گنگنا کے سنائیں۔
یو نو یو لو می، آئی نو یو کیئر، دی شو ول نیور نیور بی دیئر، یو آر مائی لو۔
اچھا، تو یہ بتاؤ کس ایج سے یہ لگا کہ اب میں گا سکتا ہوں یا مجھے اس طرف جانا ہے؟ کتنے چھوٹے تھے؟
میں جب بچپن میں گایا یا گنگنایا کرتا تھا تو مجھے بابا نے اس چیز کا احساس دلایا کہ میری آواز اچھی ہے اور مجھے نا محنت کرنی چاہیے اس پہ۔
اچھا،
تو پھر میں نے محنت شروع کر دی اور آہستہ آہستہ پیشن میرا اسی طرح بڑھتا گیا۔
تو سیکھا بھی ہے کیا؟
ہاں جی، باقاعدہ میں مختلف استادوں سے ٹریننگ لیتا رہا ہوں۔ غلام شبیر خان صاحب سے میں نے بیسیکلی جو ہے سیکھنا شروع کیا، سر لے کی ٹریننگ ان سے لی، پھر کلاسیکل مختلف استادوں سے کلاسیکل ٹریننگ لیتا رہا۔
اور تعلیم بھی ساتھ ساتھ آپ نے جاری رکھی ہے؟
جی، تعلیم بھی جاری ہے اب تک۔
اچھا، تو یہ بتائیں کہ آپ نے اب ماسٹرز جو ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہونے والا ہے، تو کسی اور پروفیشن میں جانے کا ہے یا آپ فل ٹائم دیں گے میوزک کو؟
میرا فل ٹائم میوزک کا ہی ہے، میرے دو بھائی اور ہیں، ایک سسٹر ہے، تو ویسے تو انہیں موسیقی سے ہے ان کا تعلق، لیکن گاتے نہیں ہیں وہ۔ دو کو جو ہے وہ بریک ڈانس کا شوق ہے۔
اچھا،
ایک کو بلکہ میوزک پروڈکشن کا شوق ہے، وہ میوزک ویڈیوز بناتا ہے۔
یہ بتاؤ کہ بابا کی جو شہرت ہے اس کا کوئی آپ کو فائدہ ہوا یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تھوڑا سا اس سے نقصان پہنچتا ہے، لوگ جو ہے وہ آپ کو جج زیادہ کرتے ہیں؟
دیکھیں، بعض اوقات فائدہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے۔
اچھا، تو اب میں چاہتی ہوں کہ لاسٹ میں آپ مجھے شام کے بعد تھوڑا سا گنگنا کے سنائیں۔
تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد، تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد، کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد، کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد، تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد۔
یہ تھے معروف شاعر فرحت عباس شاہ کے بیٹے سمیر عباس شاہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی یہ نیوز آور اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھیں مدثر منظر، پروڈیوسر ہیں اسفر امام، جبکہ راب میکلین ہمارے ساتھ انجینئر ہیں۔ اسد حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔